الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تبارك وتعالى وأتموا الحجة والعمرة لله إلى قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ کا شکر ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 کے حوالے سے اسلام میں داخلہ، اس کی وضاحت چل رہی ہے کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو الحمدللہ یہ بات واضح کی گئی تھی کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں اسلام کے بنیادی عقائد، اللہ پر ایمان، ایک اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، بعث بعد الموت پر ایمان، تقدیر کے خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہونے پر ایمان، اسی طرح آخرت پر ایمان، یہ وہ ایمانیات ہیں جو ایمان مفصل میں بیان کیے جاتے ہیں. الحمدللہ اس کی یہاں وضاحت ہوئی کہ اسلام کی بنیاد، جڑ، فاؤنڈیشن یہ ان ایمانیات کو ماننے پر ہے. پھر اسی طرح یہ بات بھی واضح ہوئی کہ اسلام پانچ ارکان پر مشتمل ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ رکن پر ہے، جن میں پہلا رکن شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور جو صاحب استطاعت ہوں وہ اللہ کے گھر کا حج کریں. تو الحمدللہ پچھلے چار جمعوں سے نماز سے متعلق گفتگو آئی، نماز کی اہمیت، فضیلت، اور خاص طور پر جمعے کے اجتماع کی کیا اہمیت ہے. پھر زکوٰۃ سے متعلق چند ہدایات، زکوٰۃ کی فرضیت، اس کی اہمیت، اور خاص طور پر اس کے معاشی اور معاشرتی فوائد کیا ہیں، اس پر بات کی. اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے جمعے ہم نے حج کی فرضیت اور اہمیت پر بات کی تھی. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور یہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں وہ اللہ کے گھر کا حج کریں، ومن کفرا، اور جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود کفر کرے، ناشکری کرے، ناقدری کرے اور حج نہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ سبحانہ وتعالی غنی ہے تمام جہان والوں سے۔ یہ آیت نمبر 97، آیت نمبر آل عمران کی جو ہے، یہ عرض کیا گیا تھا کہ 9 ہجری میں نازل ہوئی، اور 9 ہجری میں حج کی فرضیت کا اعلان ہوا، اور 10 ہجری میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، جس کو حجۃ الوداع بھی ہم کہتے ہیں۔ پھر اس کی فضیلت پر بات ہوئی الحمدللہ، کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور وہ بھی صاحب استطاعت پر، اور صاحب استطاعت کون ہوتا ہے اس کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے۔ البتہ حج کی فضیلت یہ ہے کہ اگر صحیح مناسک ادا کر لیے جائیں صحیح روح کے ساتھ، تو ساری زندگی کے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وعدہ ہے نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج الحمدللہ اسی کی حکمت، حج کی حکمت اور اس کے پیچھے جو عظیم فلسفہ ہے اس کا تذکرہ کریں گے۔ یہ میں نے آیت مبارکہ جو پڑھی ہے، آیت نمبر 196 کا ایک حصہ پڑھا ہے، اور آیت نمبر 197 سورۃ البقرہ کی پوری پڑھی ہے، انشاءاللہ ان آیات کے حوالے سے حج کی حکمت اور فلسفہ اور اس کی جو اصل روح ہے اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کر لیں کہ اللہ پاک ہم میں سے جو صاحب استطاعت ہیں اور اس سال عازمین حج ہیں، حج پر جانے کی توفیق اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حج کے حوالے سے پہلی بات، یہ پورا رکوع ہے جس میں بہت ساری ہدایات ہیں جو حج سے متعلق دی گئی ہیں، لیکن اس آدھے گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ تفصیلات بیان نہیں ہو سکتی۔ مختصراً یہ کہ حج کے حوالے سے پہلی ہدایت کیا ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے۔ گویا پہلی اور اہم ترین ہدایت ہی اس کو کہی جا سکتی ہے کہ جتنے بھی عبادات ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، صدقات و خیرات ہو، اس کی اصل روح کیا ہے کہ وہ تمام عبادات صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج مکمل کرو اور عمرہ مکمل کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہی عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ اس حوالے سے مشہور و معروف حدیث ہے، اس حدیث کا تذکرہ بار بار کرنا چاہیے، یہ اتنی اہم اور بنیادی حدیث ہے کہ نیتوں کا اخلاص ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اعمال کی قبولیت کی شرط لازم ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کا پس منظر بھی ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حدیث ہجرت مدینہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک ہے، لہذا حدیث مبارکہ کیا ہے ذہن میں تازہ کر لیجئے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، اور یقیناً انسان کو وہی کچھ ملے گا، وہی کچھ حاصل ہوگا اسے جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اور اس کی وضاحت مزید آتی ہے، طویل حدیث ہے، کہ جس کسی نے ہجرت کی، کیونکہ ہجرت کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، جس کسی نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول ہی کے لیے ہوگی، اور جس کسی نے ہجرت کی دنیاوی فائدے کے لیے، کاروبار کے لیے، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی طرف کاؤنٹ کی جائے گی۔ یہ ہے حدیث مبارکہ کا مختصر سا مفہوم جو میں نے عرض کیا۔ البتہ یہاں جو بات سمجھنے کی ہے بار بار، کہ انسان کے اعمال کا، نیک اعمال کا دشمن کون ہے، کہ جو انسان کے اعمال کو، نیک اعمال کو پہلی بات تو کرنے ہی نہیں دیتا، اس کی توجہات کہیں اور لگا دیتا ہے، اور اگر اللہ کی توفیق سے کبھی کوئی نیک عمل بن پڑے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس میں دکھاوا اور ریاکاری پیدا کر کے اس عمل کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے شیطان مردود، جیسے آیت پڑھی گئی انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور دشمنی کی قسم کھائی ہے اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت اور جلال کی. فبعزتی کا لاؤنہم اجمعین، اے اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا. لہذا انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے، اچھا عمل، نیک عمل، تو شیطان اس میں بہت ساری خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا، جس میں ایک سب سے خطرناک خرابی کیا ہے کہ اس عمل کو بجائے اللہ کی رضا کے لیے مخصوص اور محدود کرنے کے، اس میں ریاکاری، عجب، تکبر اور نہ جانے کیا کیا خراب چیزیں ہیں جو کہ پیدا کر دیتا. لہذا قرآن حکیم پہلی ہدایت دیتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے مکمل کیا کرو. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں تمام عبادات، صرف حج عمرہ نہیں بلکہ تمام عبادات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری ہدایت یہ آیت نمبر 197 ہے سورۃ البقرہ. جو لوگ حج کا ارادہ کر لیں اور مناسک کے حج کے لیے نکل پڑیں، اب ان کو خصوصی ہدایات دی جا رہی ہیں. مثلا فرمایا الحج اشہر معلومات، حج معلوم مہینوں کا ہے، اور معلوم مہینوں عربوں میں خاص طور پر اس لیے اعتبار سے بڑے اہم تھے کہ یہ صدیوں سے ہو رہا تھا حج، اور ان میں تین مہینے خاص طور پر شوال سے شروع ہو کر ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ تین مہینے خاص تھے حج کے لیے، حج کے سفر کے لیے. اور ایک اور مہینہ رجب کا مہینہ تھا خاص طور پر، جس میں عمرہ ادا کیا جاتا تھا اکثر و بیشتر. تو بہرحال یہ معلوم مہینے ہیں، معلوم مہینے ہمیں بھی معلوم ہیں حج کا مہینہ کب آتا ہے، لیکن ہمارے ہاں حج کا پروسیس کب شروع ہو جاتا ہے. الحمدللہ پروسیس شروع ہونے کے اعتبار سے تو 6 مہینے پہلے اپلیکیشن لی جاتی ہے. اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جو بیان کرنا بہرحال اس مجلس میں اتنا اچھا تو نہیں لگتا، لیکن بیان اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. ایک تو قرآن دازی ہوتی ہے، لیکن یہ حاجیوں کا پیسہ جمع کہاں ہوتا ہے؟ حاجیوں کا پیسہ جو اب اربوں روپے میں ہے نا، 6 لاکھ 4 لاکھ تو ایک حاجی سے لے رہے ہیں، اور ہزاروں لوگ اس میں اپلائی کرتے ہیں، تو یہ کروڑوں میں بات نہیں جا رہی، اب اربوں میں بات جا رہی ہے، خربوں میں جا رہی ہوگی بلکہ. تو یہ اربوں خربوں روپے 6-7 مہینے تک کس کے پاس رہتے ہیں؟ اس میں ذرا تحقیق ہونی چاہیے. لیکن جو بات مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ پیسہ امانتاً تو رکھتی ہے، لیکن رکھتی ہے بینک میں، اور بینک میں اتنے بڑا پیسہ رکھنے سے کیا ملتا؟ یہ ہے جو کہ بہت عجیب سی بات ہے، افسوس کی بات کہی جا سکتی ہے. اگر یہ بات صحیح ہے کہ اس پر سود کھاتے ہیں، اسی لیے 6-6 مہینے پہلے یہ پیسے لے رہے ہوتے ہیں حاجیوں سے اور بیلٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، واللہ عالم. لیکن بہرحال پروسیس تو ہمارے ہاں 4 سے 6 مہینے پہلے شروع ہوتا ہے، اور نیت یہی ہوتی ہے کہ جو پیسہ جمع کیا جا رہا ہے، بیلٹنگ ہو رہی ہے، اس میں ہمارا نام بھی آ جائے. اور بہت بڑی تعداد الحمدللہ اس مرتبہ حج پہ جا رہی ہے گورنمنٹ اسکیم کے تحت، لیکن جو نہیں جا پاتے آدھے سے زیادہ لوگ رہ جاتے ہیں، تو پھر وہ پرائیویٹلی جا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ پروسیس پہلے سے اس لیے شروع ہوتا ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، اور اللہ کا شکر ہے پاکستان میں حج فلائٹ شروع ہو چکی ہیں، 4 جولائی سے اس کا آغاز ہو چکا ہے. حج کا پورا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو اکثر و بیشتر پی آئی اے کو دیا جاتا. اب یہ بھی ایک تکلیف دہ بات ہے، وہ بھی شیئر کر لیتا ہوں. 80-90% آپ کا جو کوٹا ہے وہ پی آئی اے کو دیا جاتا ہے، ورنہ اکثر و بیشتر انٹرنیشنلی لوگ پی آئی اے کو پسند نہیں کرتے. زیادہ تر لوگ سعودی ایئر لائن سے جاتے ہیں، عرب ایمریٹس سے جا رہے ہوتے ہیں، اور انٹرنیشنل بڑی بڑی فلائٹس، لیکن اپنے ملک کو بہرحال پریفرنس دینی چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن اس کا معیار بھی اچھا ہونا چاہیے. جب آپ پیسے دے رہے ہیں تو کون سے جہاز استعمال ہونے چاہیے؟ انٹرنیشنل لیول کے جہاز ہوں، آجیوں کو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہو. تو بہرحال کوشش تو ہوتی ہے، لیکن اس میں بڑی کمی کوتاہی نظر آتی ہے اکثر و بیشتر. تو بہرحال پیسہ اور اسی طرح فلائٹ شیڈول، یہ پہلے سے ہر چیز پروسیس ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں جو بات سمجھنے کی ہے، اس میں فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو ان مہینوں میں جو کوئی بھی اپنے اوپر حج فرض کر لے، مراد یہ ہے کہ حج کی نیت بھی کر لی، پیسے بھی جمع کرا دیے، نام بھی آ گیا اور اب اللہ کے فضل سے حج کرنے چلے، تو حج کے لیے لباس کون سا پہنا جاتا ہے؟ جیسے ہمارے فوجی جوان ہوتے ہیں، پولیس والے ہوتے ہیں، وہ جب ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو باقاعدہ یونیفارم پہنے ہوئے ہوتے ہیں. اب یونیفارم پہن کر ان کا ایک معاملہ بالکل پروٹوکول الگ ہو جاتا ہے، بغیر یونیفارم کا اور یونیفارم کے لوگوں میں فرق ہوتا ہے. اسی طرح جب اللہ کا سپاہی، اللہ کا بندہ یونیفارم پہن لیتا ہے، یعنی احرام باندھ لیتا ہے، تو اب وہ عام مسلمان نہیں رہا، اب وہ اللہ کے گھر کا سپاہی بن گیا اور عازمین حج ہے. اور عازمین حج کے لیے قرآن نے خاص طور پر ان کو شائر اللہ قرار دیا، اللہ کی نشانیوں میں سے. یہ احرام باندھے ہوئے اللہ کے بندے اور بندیاں ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا سے جب آتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ تسبیحاں پر تلبیاں پڑھتے ہوئے آتے ہیں خاص طور پر. تو ایک عجیب فضا ہے جو الحمدللہ قائم ہوتی ہے. لہذا اس حج کی فرضیت کے ساتھ ہی، احرام کی نیت کے ساتھ ہی، تین چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے. نمبر ایک، فمن فرض فیہن الحج فلا رفس، تو حج کے دوران، مناسک کے حج کے دوران یا اسی طرح عمرے کے جو مناسک ہیں اس کے دوران، پہلی چیز جس سے روکا گیا وہ کیا ہے؟ فلا رفس، کسی بے حیائی کا کام کرنے سے. تو کوئی بے حیائی کا کام نہ کرو. نمبر دو، ولا فسوق، اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام کرو. اور نمبر تین، ولا جدال فی الحج، اور اسی طرح جدال جھگڑا نہ کرو. اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ پاک حج کے موقع پر خاص طور پر امت مسلمہ کے ہر فرد کے اندر یہ تین چیزوں کے حوالے سے جو توجہ دلائی گئی ہے، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ول بالکل بات واضح ہے کہ دنیا بھر کے لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ اجتماع عام مسلمانوں کا ہے، عالمی اجتماع. اور اس عالمی اجتماع میں ہر قوم، ہر نسل، ہر علاقے، ہر قبیلے، ہر مزاج کے لوگ آئے ہوئے ہیں، بلکہ رنگ و نسل کا تذکرہ بھی کر لیتے ہیں. اب مختلف مزاجوں کے لوگ ہیں تو یہاں بڑا شدید خطرہ ہوتا ہے ہر طرح کے گڑبڑ ہونے کا، بے حیائی کے کام بھی ہو سکتے ہیں، ہوتے بھی ہوں گے، واللہ عالم. یہاں روکا فلا رفسا، حج کرنے گئے ہو، احرام کی حالت میں ہو تو نگاہوں کی حفاظت کرو. شیطان یہی چاہے گا کہ احرام کی حالت میں انسان سے ایسا کوئی کام ہو جائے جو اس کا پورا حج یا اس کی عبادت ضائع ہو جائے. اور اس میں سب سے خطرناک کام نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے ہوتا ہے کہ اگر بے احتیاطی ہو گئی، نامحرم کے حوالے سے ان کے چہرے پر یا ان کے جسم پر نگاہ جما لی اور کوئی لذت حاصل کر لی، معاذ اللہ، یہاں سے حج کی جو مناسک ہیں اس کے جو فضیلت ہے وہ انسان کی جاتی رہتی ہے. لہذا جب احرام کی حالت میں ہو، ویسے بھی انسان کو اپنے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر عمرے اور حج کے دوران، مناسک حج کے دوران، ہر طرح کی خراب، نجس اور گندی سوچ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، خیالات کی حفاظت کرو. وہاں اس کا بھرپور موقع ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اجتماع عام ہے، وہاں خواتین اور مردوں کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، فیزیبلٹی نہیں ہے کہ وہاں پر ہر مناسک حج الگ الگ ادا کیا. ایک گیدرنگ ہوتی ہے، ایک ایکسیپشن کہا جا سکتا ہے کہ جہاں مجبوری ہے کہ مرد اور عورت لازمن ساتھ ساتھ رہیں گے. لہذا ایسے موقع پر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، خیالات کی حفاظت کرنا ضروری ہے. نمبر دو، ولا فسوق، اور ہر طرح کا گناہ. ایک گناہ تو بے حیائی ہے ہی، اس کے علاوہ بھی بے شمار قسم کے گناہ ہو سکتے ہیں جو ہوتے ہیں وہاں پر. بعض اوقات چوری چکاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، بڑے افسوس کی بات ہی، افسوس کے ساتھ ہی بتائی جاتی ہے کہ عین طواف کے دوران لوگ جیبیں کاٹ رہے ہوتے ہیں. اب اس سے کیا دکھ، اس کے ساتھ بڑھ کر کیا انسان دکھ کر سکتا ہے کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر سامنے ہے، وہاں پر بھی لوگ اپنی دو انگلیوں کا کمال دکھا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ حج پہ ایک صاحب تھے، بڑے نیک اور نفیس قسم کے انسان، کوئٹہ سے آئے ہوئے تھے. وہ بیچارے جب عمرہ طواف کر کے آئے ہیں، یہ پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو، 16 سال پرانی، جب طواف کر کے آئے تو یہاں سے بلیڈنگ ہو رہی تھی، خون نکل رہا تھا. جب دیکھا کیا ہوا تو پتا چلا کہ جو پیسے رکھے تھے انہوں نے بیلٹ میں وہ کاٹ دیے گئے اور بلیڈ ان کے جسم کو بھی لگا بیچارے کے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو طواف کر کے آیا تو پتا چلا یہاں سے پیسے بھی غائب ہیں اور خون بھی نکل رہا ہے۔ تو بہرحال اس سے بڑی اور کیا بدقسمتی ہوگی کہ بیت اللہ کے نزدیک طواف کے دوران حاجیوں کو اس طرح سے تنگ کیا جائے کہ ان کے جیب کاٹ لی جائے، وہاں چوری کی جاتی ہے بعض اوقات۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک لطیفہ ہی کہہ دیتا ہوں، بہرحال لطیفے سنانے تو نہیں چاہیے لیکن ایک لطیف انداز میں بات کو پہنچانے کا انداز ہوتا ہے کہ وہاں عام طور پر چیزیں غائب ہو جاتی ہیں اور بڑی قیمتی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، تو لوگ اپنے سامنے رکھتے ہیں بہت سارے، جیسے بیگ وغیرہ ہوتا ہے سامنے رکھتے ہیں، اسی میں بعض اوقات چپلیں بھی رکھ دیتے ہیں۔ تو ایک صاحب اسی طرح اپنا بیگ اور چپلیں رکھ کے نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک صاحب نے کہا سامنے چپلیں رکھنے سے نماز نہیں ہوتی، انہوں نے کہا پیچھے چپلیں رکھنے سے چپلیں ہی نہیں ہوتی، اس وجہ سے میں سامنے رکھ کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایسے بدقسمت لوگ بھی ہیں کہ وہاں جا کر چوری چکاری کر رہے ہوتے ہیں اور حاجیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ بعض اوقات پرس اگر غائب ہو جائے تو اس میں ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، پیسہ تو خیر اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، پاسپورٹ ہوتا ہے، بعض اوقات اہم ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، اگر وہ چوری ہو جائیں تو بہت تکلیف میں آ جاتا ہے ایک حاجی۔ تو ہر طرح کے گناہوں سے بچنا، خاص طور پر چوری چکاری سے، کسی کی بے عزتی کرنے سے، دھکا دینے سے، یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ اور خاص طور پر ولا جدال فی الحج، جدال جھگڑا، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا کہنا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے میں نے عرض کی عالمی اجتماع ہوتا ہے، ہر طرح کے مزاج کے لوگ وہاں نظر آتے ہیں، بنگالی قوم کا خاص مزاج نظر آئے گا، ایرانیوں کا خاص مزاج نظر آئے گا، ٹرکش جو لوگ آتے ہیں، یقین کیجئے پورے پورے ملک ریپرزینٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہاں۔ ترکی کا جو قافلہ آتا ہے اس کا ڈسپلن دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنے زبردست یہ لوگ ہیں اور آرگنائز لوگ ہیں۔ پھر ایرانی آتے ہیں، ایرانینز کے جو ایسے زبردست آرگنائزیشن کے ساتھ ان کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ، پھر بدقسمتی کی بات عرض کر رہا ہوں، سب سے زیادہ ان آرگنائز اگر کوئی قوم بحیثیت ملک وہاں پر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اکثر و بیشتر پاکستانی ہوتے ہیں۔ تو افسوس کی بات ہے، لیکن بہرحال اس میں کام تو کرنا چاہیے، آرگنائز ہو، بہتر انداز میں ہو، لیکن ملک وہاں پر نظر آ رہے ہوتے ہیں پورے پورے مزاج کے اعتبار سے، ڈسپلن کے اعتبار سے، آرگنائزیشن کے اعتبار سے۔ اور اس میں خاص طور پر یہ جو دن آتے ہیں، اب دنوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں، وقت کم ہے، لیکن یہ بات بیان کرتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے، اور آپ کو بھی اس احساس میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مناسک حج میں جگائیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے کی ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان مبارک اور روحانی جگہوں کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعہ ہے، مانگے اللہ پاک سے تو اللہ پاک توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا ولا جدال فی الحج، اور حج کے دوران جھگڑا نہیں کرنا۔ اور ایک اور اہم بات، وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو خیر میں سے، بھلائی میں سے، نیکی میں سے، کوئی صدقہ کیا، کوئی خیرات کیا، اسی طرح کوئی نیکی کا عمل کیا، یعلمہ اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ اب یہ بات بیان کرنے کی بار بار کیوں ضرورت ہے؟ حج کے مناسک میں جس چیز کا تذکرہ آپ کو بار بار ملے گا وہ کیا ہے؟ جو بھی نیکی کا کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ بات کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ شروع میں نے بتایا، یہ ریاکاری اور دکھاوا پیدا کرتا ہے شیطان۔ دلچسپ بات آپ کو پھر بتاؤں، لوگ اپنے نام کے ساتھ حج کرنے کے بعد حاجی لکھواتے ہیں اور اس کی اپلیکیشن دی جاتی ہے باقاعدہ، دوبارہ سے نام صحیح کرنا ہے تو اب فلاں یہ تھے، اب حاجی فلاں ہیں۔ دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، حاجی حج سے پہلے حاجی ہوتا ہے۔ حاجی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو حج کا ارادہ کرے، حج یا حج حاجن، قصد کرنا، ارادہ کرنا بیت اللہ تک جانے کا، مناسک حج ادا کرنے کا۔ حج ادا کرنے کے بعد حاجی نہیں رہتا، وہ تو جیسے ایک عام مسلمان ہے، اس کا نام فلاں تھا، وہی نام رہے گا۔ حاجی نام کے ساتھ کیوں لکھوایا جاتا؟ اس میں جس طرح میں نے توجہ دلائی تھی کہ ریاکاری، دکھاوا پیدا کرنے کے لیے، لہذا دو حج کر لیں تو الحاج ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو حج کو ضائع کر دیتی ہیں، اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں۔ نماز پڑھنے والا اپنے نام کے ساتھ صلاتی کیوں نہیں لکھواتا؟ صلاتی فلاں، زکاتی فلاں، کبھی لکھا ہوا دیکھا ہے؟ تو صلات اور زکات بھی تو فرض ہے۔ حاجی اپنے ساتھ حاجی کیوں لکھوا رہا ہے؟ اس میں بہت بڑا خطرہ ہے دکھاوے کا، ریاکاری کا، اس سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا اللہ جانتا ہے جو بھی نیک عمل تم کرتے ہو. اور اس حوالے سے آخری ہدایت کیا ہے؟ وتزودوا، اور حج کے سفر پر جب جاؤ تو زادے راہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد تقویٰ، اور بہترین زادے راہ تو تقویٰ ہے. واتقونی یا اولی الالباب، اور اے ہوش مندوں میرا تقویٰ اختیار کرو. واتقونی، مجھ سے ڈرو، میرا تقویٰ اختیار کرو اے ہوش مندوں. اب زادے راہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے. زادے راہ کہتے ہیں حج میں جو حج کے سفر میں اخراجات ہوتے ہیں اس کا فراہم کرنا حاجی پر لازم ہے. لہذا اگر ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم حج کا سفر کر سکتے ہیں، اخراجات سارے بیئر کر سکتے ہیں، تو حج کیا جائے. یہ نہیں کہ ٹکٹ خرید کے حج کرنے پہنچ گئے. اور ایک اور افسوسناک بات، افسوسناک ساری آج ہی باتیں آ رہی ہیں اتفاق سے اور پاکستان کے حوالے سے آ رہی ہیں، لیکن بہرحال جو باتیں ہیں وہ تو بیان کرنے کی ہیں. افسوسناک بات جو وہاں نظر آتی ہے کہ لوگ محض ٹکٹ کے پیسے جمع کر کے حج کرنے چلے جاتے ہیں اور وہاں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر. بعض اوقات سچ بول رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. کہانی کیا ہوتی ہے کہ میں حج کرنے آیا، میرا پاسپورٹ چلا گیا، میرا فلاں چلا، اور میرا پورا پرس چلا گیا، تو میرے پاس جتنے پیسے تھے وہ سب کے سب چلے گئے، اب مجھے اللہ کے راہ میں اللہ کے نام پر پیسے دو. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں حج کرنے گئے ہیں تو اکثر و بیشتر لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں اور لوگ مدد کرتے ہیں، اور وہاں مدد روپیز میں نہیں ہوتی، ریال میں ہوتی ہے. اور اچھا خاصا لوگوں نے بزنس بنایا ہوا ہے، دھندا بنایا ہوا ہے وہاں جا کر بھیک مانگنا. اور جب ظاہر بات ہے مانگ رہے ہوتے ہیں کسی سے تو کسی ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور برا نہیں منائیے گا، اکثر و بیشتر وہاں پاکستان کا نام آتا ہے ٹاپ آف دا لسٹ جو لوگ وہاں پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں اور حج کے سفر کے دوران. تو بہرحال یہاں حکم دیا وتزودوا، زادے راہ لیا کرو، سارے اخراجات بیئر کیا کرو، فإن خیر الزاد تقویٰ، اور سب سے بہترین زاد راہ یہ ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کیا جائے. مراد یہی ہے کہ جب اللہ کا تقویٰ ہوگا، نافرمانی سے بچنے کا جذبہ ہوگا، تو انسان غلط کام نہیں کرے گا، نہ چوری چرے کرے گا، ڈکیتی مارے گا، غلط کام کرے گا. حج کے تمام مناسک ہیں، جو مناسک ہیں حج ہیں، وہ صحیح طور پر ادا کر سکے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں حج کی جو اصل روح ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب مناسک حج کے حوالے سے میں ذہن بنا کر آیا تھا کہ پورے مناسک حج 5 منٹ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ جو عازمین حج ہیں ان کے لیے وہ تازہ ہو جائے اور ہمارے لیے الحمدللہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم نے انشاءاللہ ان مناسک حج کو ادا کرنا ہے انشاءاللہ. نماز بارہ لائیے مناسک حج. جلدی جلدی اپنے ذہن میں ایک اوور ویو ہے جو میں آپ کو دینا چاہوں گا. حج کے سفر میں عمرے کے مناسک الگ ہیں، یہ عمرہ بیان نہیں کر رہا میں، حج بیان کر رہا ہوں. لہذا حج میں سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور رضائے الہی کے لیے احرام باندھنا. یہ احرام اس بات کی علامت ہے کہ آپ کسی بھی قوم کے ہیں، نسل کے ہیں، قبیلے کے ہیں، علاقے کے ہیں، ملک کے ہیں، اب آپ نے احرام باندھ لیا، لہذا تمام مسلمانوں کا لباس ہے اور مسلم کمیونٹی یا مسلم امہ کو ریپرزینٹ کرنے والا، امن کا پیامبر، سفید رنگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اسی وجہ سے جمعے کے دن سفید کپڑے پہننا پسندیدہ ہے، احرام کا رنگ سفید ہے، کفن کا رنگ سفید ہے. سفید رنگ دا سمبل آف پیس بھی کہا جاتا ہے، امن کی علامت بھی کہا جاتا ہے. لہذا سفید لباس میں ملبوس یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نمائندے جب تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہاں سے سفر حج کا آغاز ہوتا ہے. اور ان کا پہلا دن ان تمام مسلمانوں کا جو اللہ کی ایک جماعت، اللہ کی ایک فوج کی طرح ہوتے ہیں، اللہ کے سپاہی، یہ سارے کے سارے جمع ہوتے ہیں منا کی وادی میں، منا کی عظیم وادی میں. تاریخی اعتبار سے اس کی بڑی عظمت ہے، سینکڑوں انبیاء کرام یہاں تشریف لائے ہیں، سینکڑوں انبیاء کرام نے یہاں قیام کیا ہے، حج ادا کیا ہے. لہذا اس کی ایک تاریخی حقیقت ہے، تاریخی حیثیت ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل کی قربانی پیش کی تھی. اسی جگہ منا میں ایک جگہ ہے، مسجد خیف کے قریب ہی وہ پہاڑ موجود ہے ابھی بھی، جہاں بعض لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ہے وہ جگہ، واللہ عالم. لیکن بہرحال منا کی وادی میں حجاج کرام پہلے دن یعنی 8 ذوالحجہ کو ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں. یہ پہلا دن ہے اور پہلا ہی دن آرام کا دن ہے. آرام کیوں کروایا جا رہا ہے؟ کیونکہ آئندہ جو دن آنے والے ہیں زیادہ مشقت کے ہیں اور سارے لوگ آرگنائز ہو جائیں سیٹلڈ ہو جائیں، لہذا منا کی وادی میں کیمپنگ ہوتی ہے اور کیمپس کے اندر قیام کرنا ظہر عصر مغرب عشاء 8 تاریخ کی اور 9 تاریخ کی فجر کی نماز پڑھنا، یہ 5 نمازیں وہاں پر پڑھنی ہیں، اور اسی طرح جیسے میں نے اس کے آرام کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے بڑے کام کے لیے، اسی طرح جیسے ہی فجر کی نماز ہوئی 9 ذوالحجہ حج کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے، اس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں، اور حج کے سفر میں اہم ترین رکن رکین یہ وقوف عرفہ ہے، اور اس کا وقت عرفات کے میدان میں اگر آپ مکے جائیں تو مکے سے جنوب یا شمال کی طرف جہاں سے بھی جائیں وہاں پہلی وادی آتی منا کی، وادی منا، پھر اسی طرح اور آگے چلتے چلے جائیں تو وادی مزدلفہ، اور آگے جائیں تقریباً 9-10 کلومیٹر تو عرفات کا عظیم تاریخی میدان آتا ہے جہاں حجاج کرام 9 تاریخ کو جمع ہوتے ہیں، زوال سے پہلے جمع ہو جائیں، ظہر کی نماز وہاں پڑھنی ہوتی، ظہرین، ظہر اور عصر کی 2 نمازیں وہاں پڑھنی ہے، ملا کر پڑھنی الگ پڑھنی، اس مسئلے کو چھوڑیے، لیکن بہرحال ظہرین پڑھ کر یہ جو اصل جگہ ہے وقوف عرفہ، یہ اصل میں کس بات کی علامت ہے، کس چیز کی یاد دہانی ہے، یہ چیز ہے جو کہ ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ عرفات کا عظیم میدان کا اجتماع، مسلمانوں کا عالمی اجتماع در حقیقت قیامت کے دن کی یاد دہانی ہے، یہ ریہرسل ہے اس بات کی کہ تمام انسان اس دن یہاں جمع ہوں گے، یہاں 30-40 لاکھ مسلمان جمع ہوتے ہیں الحمدللہ احرام کی حالت میں لبیک کہتے ہوئے، یہ اصل میں علامت یا ریہرسل ہے کہ قیامت کا دن آئے گا انشاءاللہ اور اس دن تمام انسان جمع ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر، وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تیزی سے دوڑتے ہوئے لوگ آ رہے ہوں گے اور عرفات کے میدان میں جمع ہوں گے، یہاں دعا کر لیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس دن کی ہر طرح کی رسوائی سے محفوظ فرما دے، یہ دن بڑا عظیم ہوگا، رب کائنات عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، وہ دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کے سائے، فرشتے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے اور رب کائنات تشریف لائے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، وہ تمہارا رب آئے گا قیامت کے دن زمین پر، فرشتے ہوں گے صف در صف بیٹھے ہوں گے، تو عرش کا سایہ ہوگا، 8 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کو، اور اس سائے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا، اللہ پاک ہمیں بھی ان خاص لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرفات کے میدان میں کرنا کیا ہے، عام طور پر میدان میں کیا کرنے جاتے ہیں، یہ میدان آج کا جو عرفات کا میدان ہے یہ اصل میں دعا کا دن ہے اور عظیم دن ہے، عظیم دن، لوگ جمع کھڑے ہو کر جب دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو رب کائنات فخر کرتا ہے اپنے بندوں پر، پوچھتا ہے فرشتوں سے یہ آج میرے بندے کیوں جمع ہوئے اتنی بڑی تعداد میں، فرشتے کہتے ہیں اللہ تو پاک ہے تجھے معلوم ہے، لیکن پوچھتا کیوں ہے، فرشتوں پر گواہی بنانے کے لیے، گواہی دینے پر، کیوں جمع ہوئے، اللہ تیرے بندے تجھے پکار رہے ہیں، تیری عبادت کرنے کے لیے آئے، کیا مانگتے ہیں میرے بندے مجھ سے، کیا مانگ رہے ہیں، فرشتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرتا ہے، جب فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ بندے تیری مغفرت مانگ رہے ہیں، تو اس سے تیری بخشش مانگ رہے ہیں، تو رب کائنات فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں نے ان سب کو بخش دیا، اور اس حال میں وہ عرفات کے میدان سے جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام حاجیوں کی بخشش فرما دیتا، اللہ سے دعا کریں اللہ پاک یہ شرف ہمیں بھی عطا فرمائے۔ بہرحال وقت کیا ہے، ظہر کے بعد، زوال کے بعد سے لے کے ظہر سے لے کر غروب آفتاب، یہ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے بنتے ہیں، سردیوں میں ذرا کم ہوگا گرمیوں میں زیادہ ہوگا، لیکن یہ گھنٹے قیمتی ترین گھنٹے کہے جا سکتے ہیں جس میں اتنا بڑا اجتماع مسلمانوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت طلب کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بھی دعا کریں کہ اس سال جو الحمدللہ عرفات کے لیے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے عرفات کے میدان میں آسانیاں فرما دے۔ وجہ بالکل واضح ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات، بہت سخت موسم ہوتا ہے، یعنی ہم کراچی میں رہ کر اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اتنی شدید گرمی ہوتی ہے، 46, 47, 48 ٹیمپریچر ہوتا ہے وہاں پر، آگ برس رہی ہوتی ہے، لیکن بہرحال جو عاشق ہوتے ہیں ان کے لیے آگ برس رہی ہو، بارش ہو رہی ہو، سردی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور وہ پہاڑ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں لوگ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب فرمایا تھا، وہ رحمت والا پہاڑ جہاں رمی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا وہاں جمع ہوئے ہوتے ہیں. بہرحال آج وقت مکمل ہو گیا جی، تو یہی چاہ رہا تھا کہ سارے مناسک حج آج ہی بیان کر دوں، لیکن وقت کم ہے. انشاءاللہ اللہ پاک نے آئندہ جمعہ اگر موقع دیا تو مناسک حج میں مزید جو باقی رہ گئے اس کا ہم تذکرہ کریں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں تمام عبادات، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، مناسک حج ہو، ان کو صرف اللہ کی رضا کرنے کے لیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.